برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے اور وہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. پروردگار عالم نے جب اپنا تعارف اپنے کلام قرآن مجید میں ہم انسانوں سے کروایا تو قرآن پاک کی پہلی آیت میں جب خدا اپنا تعارف کرواتا ہے تو پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. خدا نے اپنی دو صفتوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، میں وہ خدا ہوں جو رحمان ہوں رحیم ہوں. رحمان اس صفت کو کہتے ہیں خدا کی وہ رحمت ہے کہ جو سب کے لیے عام ہے، یعنی وہ صفت کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں خدا کو نہیں مانتے، خدا کی توحید کو نہیں مانتے، خدا ان کے پیروں تلے سے بھی یہ زمین نہیں کھینچتا، وہ بھی سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں، یہ ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کو بھی خدا نے اولاد کی رزق کی نعمتیں دی ہیں، تو یہ خدا کی رحمت رحمت عمومی ہے. اس رحمت عمومی کو کہتے ہیں جس کے پاس رحمت عمومی رحمان، یہ خدا کی وہ رحمت ہے. اور رحیم سے مراد وہ رحمت ہے جو خدا کی خاص اپنے مومنوں کے لیے ہے. مگر یہ رحمان اور رحیم لفظ، ان کا جو روٹ ورڈس ہے جو جس سے یہ لفظ نکلے ہیں رحمان اور رحیم، وہ ہے رحم. رحم سے نکلا ہے رحمان، رحم سے نکلا ہے رحیم. اور رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم اسے کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی غرض نہ ہو مگر اس پر کرم کیا جائے، جس سے کوئی غرض نہ ہو اس پر کرم کیا جائے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ جب ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رحم مادر میں ہیں. یہیں سے لفظ رحم ہے، یعنی ماں کسی تمنا میں نہیں کہ اولاد بڑا ہوگا تو میرا خیال رکھے گا، میری خدمت کرے گا، نہیں. ماں اس محبت کا نام ہے جو بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، نو مہینہ شکم میں لیے پھر رہی ہے. اسی لیے کہا رحم مادر میں ہوتے ہو تب بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ رحم وہاں سے آیا ہے. تو خدا نے جب اپنے کلام پاک میں اپنا تعارف کروایا تو کہا میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں. اور یہ آیت قرآن میں 114 مرتبہ آئی ہے، اور خدا 114 مرتبہ یہ آیت سمجھ نہیں سکتے تھے اگر تو کائنات میں رحمت للعالمین کو نہ بھیجتا. یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیج کے, جس کے لیے قرآن میں کہا یہ رحمت للعالمین ہے, یہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں. جب جناب رسالت ماں کے رحم کو دیکھا, ان کے عمل کو دیکھا, تو پھر دل پکارا کہ جس کا بھیجا ہوا اتنا رحم کرنے والا ہو تو وہ خدائے برحق کتنا رحمان و رحیم ہوگا. یہ پروردگار عالم نے رسالت ماں کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا. اور روایات میں ہے کہ جب جناب رسول اپنی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم جب جناب رسالت ماب معراج پر تشریف لے گئے تو پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہوا اور سوال کیا, اے میرے حبیب تمہیں پتا ہے میں نے کیوں تم کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا؟ اللہ اپنے حبیب سے سوال کر رہا ہے, قربت کا مرحلہ ہے, شب معراج ہے. کہا کیوں میں نے تم کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا؟ جناب رسالت ماب کہتے ہیں بارالحال تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. کہا میرے حبیب میں نے تمہارے اندر تین ایسی صفتیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے میں نے تمہیں تمام 124,000 انبیاء سے افضل بنایا. کہا بارالحال وہ کیا؟ کہا سب سے پہلے تمہارا حسن اخلاق, تمہارا اخلاق اتنا عمدہ ہے, اسی خدا نے قرآن میں تعریف کی سورہ قلم میں انک لعلی خلق عظیم. کہا تمہارا اخلاق, تمہاری سخاوت نفس اور تمہاری رحیمیت, یہ تین صفتیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں نے تمہیں تمام انبیاء سے افضل قرار دیا. تو خدا خود جناب رسالت ماب کی رحمت کی تعریف کر رہا ہے. جناب رسالت ماب کے رحم کو دیکھ کر ہم خدا کے رحم کو سمجھے, اور عجب کمال ہے, خدا ایسا رحمان و رحیم ہے. دنیا میں کوئی ہمارا ایک دفعہ دل دکھا دے ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور کوئی اگر زیادہ اذیت دے دے تو ہم تو اپنی اولادوں سے کہہ جاتے ہیں خبردار اس سے نہ ملنا. ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں. اور اس خدائے برحق کے ماننے والے ہیں ایسا رحم کرنے والا ہے کہ روایات میں ہے کہ ایک شخص ایسا تھا, کتاب ہے انسان ساز واقعات, اس کتاب میں روایت ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے تمام زندگی گناہوں میں گزاری. اس علاقے کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, وہ بھی تکلیف میں تھے, ہر گناہ کرتا تھا, مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتا تھا. جب زندگی کے آخری ایام میں داخل ہو گیا, بڑھاپا آ گیا, ایک مرتبہ بیٹھا ہے وہ گناہگار شخص. دیکھیے موت وہ حقیقت ہے کہ سب کو اس کا سامنا کرنا ہے, جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. جب زندگی کے آخری دور میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ بیٹھا ہے اور اپنی زندگی کے پچھلے دنوں کو یاد کرتا ہے تو سوچتا ہے میں نے تو کوئی بھی کام خدا کے لیے نہیں کیا, میری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے, اور اب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا, کیسے سامنا کروں گا خدا کی عدالت کا. بس یہ سوچ کے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا, معبود میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی اور اب آنا تیرے ہی بارگاہ میں. اب اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے, اس کی دعا کیا تھی, یا من لہ الدنیا والآخرہ, اے دنیا اور آخرت کے مالک, یا من لہ الدنیا والآخرہ, جس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے, ارحم, رحم کر دے, کس پر, من لیس لہ الدنیا والآخرہ, یا من لہ الدنیا والآخرہ, ارحم, من لیس لہ الدنیا والآخرہ, اے معبود اس پر رحم کر دے نہ جس کے پاس دنیا ہے نہ آخرت ہے. جب اس طرح گڑگڑا کے خدا کو پکارا ہے اور سچی توبہ تھی, ندامت کا اظہار تھا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی تھا, تو پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اب اس نے چند جو بقیہ زندگی کے دن گزارے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے, مگر بظاہر دنیا تو نہیں دیکھ رہی, اسے کیا پتا کہ اسے سچی توبہ کر لی ہے. جب یہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفنانا بھی گوارا نہیں کیا, اس کی لاش کو لا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. اس زمانے کے ولی خدا کو پروردگار عالم نے خواب میں الہام کیا, جاؤ اور جا کے اس کی لاش کو اٹھاؤ, غسل و کفن دو اور مومنین و متقین کے قبرستان میں جا کے اس کو دفن کرو. خواب میں وہ ولی خدا سوال کرتا ہے, بارالحال تو مشہور بدکار ہے, گناہگار ہے, کہ اس کے مرنے پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, معبود اس کا ایسا کیا عمل تھا جو تیری رحمت و مغفرت کا حقدار قرار پایا؟ اب سنیے پروردگار کا جملہ. پروردگار عالم نے اس کو خواب میں اس ولی خدا سے کہا کہ جب اس نے خود کو درد مند پایا, بے بس پایا کہ میرا کوئی نہیں ہے, اور اس نے ندامت کے ساتھ سچے دل سے مجھے پکارا, تو میں نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور اس کی بخشش کر دی. باز بلند صلوات پڑھی. تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلا تعارف جو خدا نے قرآن میں پیش کیا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. کبھی کسی کی طرف نہ دیکھنا کہ وہ رحم کر دے، وہ خدا ہے تو تم کو دیکھ بھی رہا ہے اور تم پر رحم کرنے والا بھی ہے. احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے ہمیں رب کی معرفت کروا دی. اور عجب کمال یہ ہے کہ محمد و آل محمد تمام عمر اللہ کی معرفت کرواتے رہے اور اللہ قرآن میں ان کی معرفت کروا رہا ہے. کس شان سے کروا رہا ہے؟ ایک آیت کا حوالہ دوں، قرآن پاک میں 42 سورہ، سورہ شورا، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 آیت کا نمبر. اور یہ آیت ایسی ہے کہ ہر محب علی کو، ہر شیان علی کو یہ آیت یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے. سورہ شورا کی 23 آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب، کہہ دو ان سے، امت سے، کہ میرا اجر رسالت میں تم سے نہیں چاہتا مگر سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. اب خدا اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، بہت غور سے، میری پوری اس اشرے مجالس کا عنوان یہ آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی رسالت کا اجر مانگو ان سے، اور رسالت کی خاطر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کبھی کانٹوں پہ چلے، کبھی پتھر مارے گئے، کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا گیا، کوڑا ان کے سروں پہ ڈالا گیا، اور کبھی، یعنی آپ دیکھیے، رسول نے تبلیغ دین کے خاطر 40 سب سے بڑی زحمت یہ ہے، 40 خاموش رہ کے اپنے عمل سے تبلیغ کی. ہمیں کوئی بات پتا چل جائے تو ہم کتنا برداشت کرتے ہیں، ادھر فون اٹھایا، ادھر اس کو بتایا، ادھر اس کو بتایا. اور یہ اللہ کا نبی جو نبی بن کر آیا ہے، 40 تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر رہا. زمانہ جاہلیت ہے، پہلے ان کو اپنے کردار کی پہچان کروا دو، پھر بتاؤں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 40 خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا، اپنے عمل سے تبلیغ، کتنی زحمتیں اٹھائیں گے رسول نے. اور اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے میرے حبیب اس امت سے کہو تمہارا اجر رسالت یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے. اس آیت کو پڑھ کے دو سوال ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال، اللہ نے اس آیت میں محبت نہیں کہا، کہا رسول کہہ دو یہ تمہارے اہل بیت سے مودت کریں، محبت کیوں نہیں کہا؟ اور دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر ہر نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضرت نوح نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ ان کی امت کے لوگ منت مان مان کے ان کو پتھر مارتے تھے، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار تبلیغ دین کر رہے ہیں حضرت نوح، ان کی قوم کے لوگ آئے اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے، جبرائیل آتے تھے زخم ہوتے، پتھر ماریں گے تو جسم پہ زخم نہیں لگیں گے، کتنے زخم لگیں گے، جبرائیل آتے تھے اپنے پروں سے پتھر ہٹاتے تھے، زخموں پہ پھیرتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، اگلے دن سے پھر تبلیغ دین، پھر پتھر کھا رہے ہیں. حضرت داؤد نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تہمتیں لگائی گئیں. ہر نبی نے، ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی نے کار رسالت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے. ایسا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے اہل بیت سے مودت کی جائے؟ بس اسی سوال کے جواب کے لیے اس اشرہ اول میں ان مجالس کا عنوان ہوگا محبت اہل بیت اور بہشت. کیا ہے ایسا محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے؟ تو پہلے تو جواب مل جائے مودت کہتے کسے. دیکھیے اگر مودت پہ کوئی عالم گفتگو کرے گا نا تو کئی اشرے چاہیے، میں طالب علم ہوں. اگر مودت کو فقط ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو میں ایک عالم کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، کیا ہے مودت. اور یہ مودت کا جملہ ہر روز مجلس میں آپ کے سامنے دہراؤں گی. کیوں؟ اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے دے ہمیں کہ ہماری محبت اہل بیت، جو ہم محبت کرتے ہیں نا، یہ مودت کی منزل پر آ جائے. کیونکہ اللہ نے محبت نہیں مودت مانگی ہے. کیا ہے مودت؟ ایک عالم کا جملہ، جب کسی سے ایسی محبت کی جائے کہ اس کی خاطر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، ایسی محبت کو مودت کہتے ہیں. اور الحمدللہ کائنات میں جو بھی محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ نہ صرف کہتا ہے بلکہ کر کے دکھاتا ہے کہ مولا آپ کے نام پہ جان قربان. یہ علم و تابوت اٹھتے رہیں گے مولا، یہ جس میں جان رہے نہ رہے عزاداری امام رہے گی. تو جان قربان کرنے کو ہر ایک تیار ہے، مگر فقط جان ہی نہیں، اپنے جذبوں کو بھی قربان کرنا ہوگا، اپنی خواہشوں کو بھی قربان کرنا ہوگا. ہم مولا کی خواہش کے مطابق جئیں، ہم مولا کی مرضی کے مطابق جئیں، یہ ہے مودت. تو اس آیت کو، سورہ شورا کی اس آیت کو پڑھ کے پہلے سوال کا جواب ملا، مودت کیا ہے؟ ایسی محبت کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے اپنے جذبوں کو, اپنی جان کو, اپنی خواہشوں کو قربان کر سکیں.
اچھا,
دوسرے سوال کا جواب, ایسا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت میں کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ تمہاری رسالت کا اجر ہے کہ تمہارے اہل بیت سے محبت کی جائے, فقط ہمارے نبی سے کہا؟ اس سوال کا پہلا جواب آج پہلی محرم کے منزل میں, اللہ نے کچھ صفتیں اہل بیت رسول کو ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. روزانہ خدا نے مجھے توفیق دی تو میری کوشش یہ ہوگی بتوفیق خدا کہ میں وہ ایک ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی صفت, محبت اہل بیت ہی ہے جو بہشت تک لے جاتی ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں سوائے محمد و آل محمد کے کہ جن کی محبت بہشت لے جائے. یہ فقط محبت محمد و آل محمد, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت, علامہ مجلسی کی کتاب روح الحیات سے روایت پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے. جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی میدان قیامت میں 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آیا, ایک ایک لفظ پہ نا آپ سب کی توجہ چاہتی, تاکہ ہمیں معرفت اہل بیت ملے. جتنی ہمیں معرفت ملے گی ہمارا ایمان اتنی بلندی پہ ہوگا, استقامت ہوگی. رسول کہتے ہیں اگر میدان قیامت میں کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آیا لیکن اگر اس کے قلب میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت نہ ہوئی تو پروردگار عالم اسے ہرگز بہشت میں داخل نہیں کرے گا. محبت اہل بیت ہی بہشت تک لے جاتی ہے, مگر جب کہ جب یہ محبت مودت کی منزل پر آ جائے. اور آقا مولا حسین جن کے فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں, سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں, جو ہمارے مصائب پر روئے اور اگر اس کی آنکھ میں, ہمارے مصائب پہ اگر اس کی آنکھ میں ایک قطرہ آنسو بھی آ جائے تو پروردگار عالم اس کو داخل بہشت کرے گا. یہ محبت و آل محمد ہے جو بہشت تک لے جاتی ہے. مگر غور طلب بات, اللہ یہ محبت ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ اہل بیت کی محبت خدا ہر ایک کو نہیں دیتا. بھائی کیوں نہیں دیتا؟ معصوم سے سنیے, امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, ایک ایک جملہ مولا کا بہت غور سے سننے کے قابل. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ہماری محبت کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. یعنی اللہ اہل بیت کی محبت اس کے قلب میں پہنچاتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. ہم سجدہ شکر تو کرتے ہیں نا, آج جب جائیے گا نا زہرین پڑھیے گا تو ایک سجدہ شکر مزید میں اور آپ کریں گے, معبود تیرا شکر ہے تو نے ہمارے قلب میں محبت آل محمد دے دی. ہم نعمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, معرفت نہیں ہے. امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں, خدا ہر ایک کو نہیں دیتا اہل بیت کی محبت, خدا جس کو پسند کرتا ہے اس کے قلب میں محبت آل محمد دے دیتا ہے. اچھا, اب اگر دنیا میں کوئی ہم سے سوال کرے, بھائی ایسا کیا تھا آپ میں جو اللہ نے آپ کو پسند کر لیا؟ ہماری طرح ہی ہیں, ہماری طرح ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ, چلتے ہیں پھرتے ہیں, تو پھر ایسا کیا ہے آپ میں جو اللہ نے آپ کو پسند کر کے محبت اہل بیت دے دی؟ جواب ہم نہیں دیں گے, جناب رسالت ماب دے گئے. اور جناب رسالت ماب نے جواب کیا دیا؟ مشہور حدیث جو عموماً نامکمل پڑی جاتی ہے, میں اس کو مکمل کر کے سنا دوں آپ کو. جناب رسالت ماب کی مشہور حدیث, حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. تو اگر کوئی پوچھے تم میں ایسا کیا تھا کہ خدا نے تمہیں اہل بیت کی محبت تمہارے قلب میں ڈال دی, تمہیں خدا نے پسند کر لیا, یہ حسین ابن علی کی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے خدا نے ہمارے دلوں کو دیکھا, اس دل میں حسین کی محبت پائی اور خدا نے آل محمد کی محبت ہمارے قلب میں پہنچا دی. یہ تحفہ ہے خدا کا, حسین ابن علی کی محبت. اور جناب رسالت ماں خود کہا کرتے تھے, ایک مرتبہ ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, جناب رسالت مآب ایک مرتبہ مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے علی، ایک چیز ایسی خدا نے حسین کو دی ہے جو علی تمہیں بھی نہیں دی. مولائے کائنات کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ایسا کیا ہے جو خدا نے میرے بیٹے کو دیا مگر مجھے نہیں دیا؟ کہا علی، ایک چیز ایسی ہے جو خدا نے حسین کو دی مگر تمہیں بھی نہیں دی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا علی، تمہاری محبت اس کے دل میں ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا. علی کی محبت فقط مومن کے دل میں ہوگی، غیر مومن کے دل میں نہیں ہوگی. اور علی حسین کی محبت اس کے دل میں ہوگی جس کے اندر انسانیت ہوگی. جو انسان ہے اگر اس کے دل کے اندر انسانیت ہے وہ حسین سے محبت کرے گا. اور ہم رسول کے جملوں کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہندوؤں نے بھی نوحے لکھے، عیسائیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، سکھ بھی رو رہے ہوتے ہیں. حسین کی مصیبت اتنی عظیم ہے. تو یہ محبت حسین ابن علی تحفہ ہے خدا کا. اور بس فرق کیا ہے کہ جب خدا یہ تحفہ ہمیں دے دے تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس محبت کو مودت کی منزل پر لے آئیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں محبت نہیں کہا، کہا رسول کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے مودت کی جائے. اور جب محبت مودت کی منزل پہ آ جاتی ہے نا، تو پھر امام یاد کرتے ہیں، مولا یاد، زبان معصوم پہ نام آ جاتا ہے. کیسے؟ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام کے پاس اصحاب بیٹھے ہیں، مولا اکثر و بیشتر سلمان فارسی کو یاد کرتے تھے. سلمان رسول کے صحابی ہیں، مولا کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، مولا علی کی زندگی میں. مگر آپ سوچیں، چھٹے امام کا زمانہ اور ہر امام جو سلمان فارسی کو یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھ لیا، فرزند رسول، آپ سلمان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ سنیے، یہ پیغام چھٹے امام نے مجھے اور آپ کو دیا، کائنات کے ہر شیعہ کو دیا، ہر علی کے چاہنے والے کو دیا. کہا مولا، آپ سلمان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہا سلمان میں تین خوبیاں ایسی تھیں کہ جن کی بنا پر ہم آئمہ سلمان کو یاد کرتے ہیں، سلمان کے جانے کے بعد بھی. کہا وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ کہا پہلی خوبی سلمان میں یہ تھی کہ وہ اپنی ذات پر علی کی محبت کو ترجیح دیتے تھے، پہلی خوبی. دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ غریب اور تنگ دستوں سے محبت کرتے تھے. تیسری چیز، علم اور علماء سے محبت کرتے تھے. ہم بھی تو شیان علی ہیں نا، ہمارے قلب میں بھی تو محبت آل محمد ہے نا. اب اگر اس محبت کو مودت پہ لے لانا ہو تو تین چیزیں ہمارے وجود میں ہونی چاہیے. پہلی چیز، سلمان اپنی ذات سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے. خدا مجھے اور آپ کو یہ مرتبہ دے دے کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ حضرت حجت امام زمانہ کی محبت میں ہوں. جس طرح سلمان نے اپنے امام وقت کی محبت کو اپنی ذات پہ ترجیح دی، خدا مجھے اور آپ کو سلیقہ سکھا دے کہ ہم حضرت حجت سے اتنی محبت کریں کہ جس میں مولا راضی ہوں وہ عمل کریں، جو مولا کو ناپسند ہو وہ چھوڑ دیں. اور مولا نے باقاعدہ تحریر لکھ کے دی، میرے شیعوں سے کہہ دینا، میرے چاہنے والوں سے، جو کام ہمیں ناراض کرتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، اور جو کام ہم پسند کرتے ہیں انہیں انجام دیں. تو اگر محبت کو مودت کی منزل پہ لانا ہے، اور لانا ہے، یہ ہر سال اللہ ایام عزا اسی لیے دیتا ہے. کربلا والوں کو دیکھو، حسین کے جانساروں کو دیکھو، وہ مودت کی منزل پہ تھے. تمہیں ہر سال پہلی محرم سے جو ہم فرش عزا پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ خدا کی توفیق ہے جو ہم اور آپ بیٹھتے ہیں. میں تذکرہ کروں انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا ہمیں فرش عزا پہنچا دیتا ہے. تو ہمیں اس محبت کو مودت کی منزل پہ لانا ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے کردار میں ہونی چاہیے. اپنے وقت کے امام سے محبت، اور ایسی محبت جو اگر وقت کے امام کی محبت قلب میں پیدا ہو گئی نا، تو باقی دونوں چیزیں خود بخود آ جائیں گی. پھر مولا کو راضی کرنے کے لیے ہم غریبوں تنگ دستوں کا بھی خیال کریں گے، مخلوق خدا کا بھی خیال کریں گے، اور مولا کی معرفت کے لیے پھر علم بھی حاصل کریں گے، علماء کو بھی دوست رکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز وقت کے امام سے محبت، مودت کی منزل پہ آنے کے لیے. تو یہ محبت اہل بیت، آج پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ یہ محبت بہشت کی طرف لے جاتی ہے. دنیا کا ہر مسلمان بہشت کا متمنی ہے، مگر جو اہل بیت سے مودت کرے پھر وہ بہشت کی تمنا نہیں کرتا، بہشت اس کی تمنا کرتی ہے. اور کیسے کرتی ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں مولا علی سے مخاطب ہو کے، ساری دنیا کے مسلمان بہشت کے متمنی ہیں، مگر علی بہشت خود چار لوگوں کی تمنا رکھتی ہے. یہ ہے مقام مودت. خدا حسین ابن علی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو مودت کس منزل پہ لے آئے کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. کہ آپ ارشاد رسول کا ارشاد سنیں, جامع ساتھ باپ کہتے ہیں ساری دنیا بہشت کی متمنی مگر علی بہشت خود چار لوگوں کی متمنی ہے کہ یہ کب بہشت میں داخل ہوں. وہ چار کون ہیں؟ جب سوال کیا اصحاب نے تو جناب سالت ماب نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی تم, سلمان, ابو ذر, مقداد, یہ چار وہ ہیں کہ بہشت ان کے آنے کی تمنا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت میں یہ مودت کی منزل پر تھے. تو خدا مجھے اور آپ کو بھی ذکر حسین کے صدقے میں ہماری محبتوں کو مودت میں تبدیل کر دے, ہمیں توفیق عمل عطا کر دے. تو جب یہ محبت بہشت لے جاتی ہے تو بہشت کو جاننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا, کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں. اور جب مومن بہشت جائے گا تو بہشت ہے کیا؟ بہشت بنی ہے حسین کے نور سے. اور ایک عالم کا بڑا خوبصورت جملہ, کہ وہ عالم جو اس وقت مشہد میں مولا کے صحن میں دفن ہے, ان کا جملہ اپنی مجالس میں کہا کرتے تھے, بہشت کیا ہے؟ بہشت حسین ابن علی کا مہمان خانہ ہے. تو جب مومن کو بہشت جانے کی تمنا ہے تو بہشت کو جانے کی بھی, جاننے کی بھی تمنا ہے نا. بہشت میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے, کس کس کو لے جائے گا, کیا کیا نعمتیں دے گا. تو چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جو مومن جنت کو اور اس کی نعمتوں کو جاننے کا شوق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. میرا عنوان مجلس ہے محبت اہل بیت اور بہشت, اور میری گفتگو ان دو حصوں میں ہوگی. پہلے حصے میں آل محمد کے, آخر محمد کے اہل بیت میں کیا ہے, آج آپ نے ایک فضیلت کو سنا, یہ بہشت لے جاتے ہیں. اور دوسرے حصے میں بہشت کیا ہے تو میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کو پیش کروں گی. کہ چھٹے امام کہتے ہیں جو بہشت کو جاننے کی اور بہشت کی نعمتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو چاہتا ہو کہ میں دیکھوں بہشت میں کیا کیا ہے, تو مولا نے کہا اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. سورہ واقعہ کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت کی تلاوت کی, میں آج پہلی محرم میں ایک فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں. جناب رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم ایسے مومن کو دوست رکھتا ہے, تلاوت کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے, اور اس کی تمام معاشی تنگی اور فقر کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا, اس کا ہاتھ کبھی مانگنے والا نہیں رہے گا. اور علماء مجتہدین کہتے ہیں انتہائی مجرب ہے یہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر تلاوت سورہ واقعہ کریں. تو علماء مجتہدین کہتے ہیں سورہ واقعہ کیا ہے, مقناطیس کی طرح, جسٹ لائک میگنیٹ, کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی اس کا ہاتھ مانگنے والا نہیں رہتا, دینے والا رہتا ہے. خدا اسے کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرتا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. تو سورہ واقعہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی معاشی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے. کیا ہے سورہ واقعہ میں؟ آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی چھ آیتوں کا مختصر سا خلاصہ پیش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, پہلی آیت اذا وقعت الواقعہ, دوسری آیت لیس لوقعتہا کاذبہ, تیسری آیت حافظۃ الرافعہ. پروردگار عالم قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے. اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت بپا ہوگی, لیس لوقعتہا کاذبہ, کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا, وہ ایسی حقیقت ہے. اور خدا نے قرآن میں قیامت کے واقعے کو 70 ناموں سے یاد کیا ہے. قیامت کے 70 نام ہیں قرآن میں, اس میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی لیسا لوقعتہا کاذبہ, تو اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. حافظۃ الرافعہ, اس دن کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے, کچھ بلند کر دیے جائیں گے. حافظہ پستی میں جانا, رافعہ رفعت سے بلند ہو جانا. تیسری آیت سورہ واقعہ کی, اللہ کہتا ہے کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے, کون؟ دشمنان خدا, جہنم کے اندھیرے میں چلے جائیں گے. اور خدا کے رافعہ, کچھ لوگوں کو بلند کر دیا جائے گا, خدا کے دوست اہل بیت کے محب بہشت کے بلند مقامات پہ پہنچا دیے جائیں گے. جب میں نے اس آیت کو پڑھا سورہ واقعہ کی, حافظۃ الرافعہ, کچھ لوگ پستیوں میں ڈال دیے جائیں گے, کچھ بلند کر دیے جائیں گے, مجھے میدان کربلا یاد آ گیا. خدا میدان قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے نا. اس آیت کو پڑھیے تو میدان کربلا یاد آ جاتا ہے. کیوں؟ میدان کربلا میں بھی کچھ ہمیشہ کے لیے پستی کے ذلت کے گڑھے میں چلے گئے. اور کون؟ مجھے مولا کے مقابل آ گئے تھے. وہ لشکر عزیز جو نواسا رسول کے مقابلے میں آ گیا تھا, جو حجت خدا کے مقابلے میں آ گیا تھا, ان پر اس وقت سے آج تک جب تک یہ کائنات قائم ہے ان پر لعنت بھیجی جاتی رہی ہے اور جاتی رہے گی. تو کچھ لوگ میدان کربلا میں بھی ذلت کے گڑھے میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ خدا کی لعنت ان پر رہے گی. اور کچھ لوگ میدان کربلا میں ہمیشہ کے لیے بلندی کے اس مقام پر چلے گئے کہ جن کی شہادت کے بعد بھی آج دنیا میں جہاں جہاں سب زیارت پڑھتے ہیں, ہم سب کا سلام, انبیاء کا سلام, اوصیاء کا سلام, آئمہ کا سلام, ملائکہ کا سلام, جنات کا سلام, آج تک حسین اور اصحاب حسینی پہ بھیجا جاتا ہے. میدان کربلا نے حسین اور اصحاب حسینی کو اتنا بلند کر دیا کہ واقعی کربلا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا مگر آج بھی لوگ اصحاب اور اصحاب حسینی پر سلام بھیج رہے ہیں. یہ ہے فضیلت. اور جب اس آیت کو پڑھا تو مجھے جناب رسالت ماب کی ایک حدیث یاد آئی. اس نے بھی یہ جملے ہیں, وہ کیا ہے؟ جب جناب رسالت ماب آخری زمانے کا تذکرہ کر رہے تھے, آخری زمانہ یا میرا اور آپ کا زمانہ, ظہور امام سے قریب زمانہ, جناب رسالت ماب کہہ رہے تھے جب آخری زمانہ ہوگا تو اس زمانے میں پست کردار کے لوگ بلند کر دیے جائیں گے, بلند کردار لوگ پست کر دیے جائیں گے. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا اس دور کے سرمایہ دار یا مالدار جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں گے, عالم دنیا پرست ہو جائیں گے, جوان گمراہ ہو جائیں گے, فسق و فجور عام ہو جائے گا, اور احمق ہوں گی عورتیں جو دنیا کے اشاروں پہ چل رہی ہوں گی. ایسا ماحول ہوگا آخری زمانے میں کہ پست کردار کے لوگوں کی لوگ تعریف کریں گے اور بلند کردار لوگوں کو لوگ برا سمجھیں گے. اچھا میں یہ حدیث بہت طویل ہے, میں آخری زمانے کی وہ نشانیاں نہیں پڑھوں گی. کیوں؟ جب بھی مجالس میں, دروس میں آخری زمانے کی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اچھا یہ نشانی پوری ہو گئی, اچھا یہ نشانی پوری, ابھی تو یہ نشانی پوری ہونا باقی ہے. ہم نشانیوں میں گم ہو جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں نشانیاں خدا نے بتائی اس لیے تھی, آئمہ نے بتائی اس لیے تھی کہ خود کو تیار کرو. تو جب بھی ہم مجلسوں میں نشانیاں سنتے ہیں کبھی اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے کہ جب ایسا زمانہ ہوگا تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی. جب رسول یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سلمان فارسی کھڑے ہوئے, کہ اللہ کے رسول جب زمانہ اتنا برا ہو جائے گا کہ پس ترین لوگوں کی تعریف کی جائے گی, ان کو اچھا سمجھا جائے گا, اور جو نیک و متقی لوگ ہوں گے ان کو پست کر دیا جائے گا, برا سمجھا جائے گا, ایسا کیوں ہوگا؟ جب سلمان فارسی نے سوال کیا نا تو جناب رسالت ماب نے جواب دیا, اس لیے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے, دین سے دور ہو جائیں گے, اور دین فقط ان کی زبانوں تک رہ جائے گا. اور واقعی اس معاشرے میں یہی تو ہے کہ دین فقط زبانوں تک رہ گیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں مگر نماز فقط زبان سے ادا ہو رہی ہے. ہم رکوع سجود قیام تو کر رہے ہیں مگر جسٹ باڈی ایکسرسائز, نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی مگر زبان سے, اور یہ نہیں سوچ رہے کہ نماز, اس نماز کو معرفت کے ساتھ نہیں پڑھے. خدا ہی ہم سے نماز پڑھوا کیوں رہا ہے؟ یہ نماز ہمارے کردار کو سنوارتی ہے کہ جب اس کے آگے سر جھکا دیا تو کسی اور کو بڑا نہ سمجھنا. اس خدا میں اللہ نے, نماز میں اللہ نے کیا سکھایا کہ خدا سے کلام کیسے کرتے ہیں؟ پوری نماز اللہ سے گفتگو ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں, ذرا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے, پوری نماز کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو ہے. جب رسول نے اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بتایا وہ نماز کے قالب میں ڈھل گئی. تو جب رسول کی اس بات کو مانا تو رسول نے اور بھی تو بہت کچھ سکھایا ہے. والدین سے کیسے پیش آؤ, لوگوں سے کیسے ملو, اللہ کے حقوق کیسے ادا کرو, بندوں کے حقوق کیسے ادا کرو, کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ نماز دی اس لیے گئی تھی کہ ہمارے کردار کی تعمیر ہو جائے مگر ہم نماز فقط زبان سے پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز کا اثر ہماری روح میں, شخصیت میں نہیں آتا. روزہ رکھ رہے ہیں, سمجھیے رسول کے جملے کو کہ دین فقط زبان تک رہ جائے گا. روزہ رکھ رہے ہیں مگر فقط زبان کی حد تک. کیسے؟ کہ صبح سے لے کے مغرب تک ہم کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں اور سارا دن کر کیا رہتے ہو کہ یہ اتنے بنا کے سموسے فریز کر دیجئے, اتنے پراٹھے بنا کے فریز کر دیجئے, سحر میں کیا پکانا ہے, افطاری میں کیا پکانا ہے. جس کھانے پینے سے اللہ نے روکا تھا سارے دن اسی پلاننگ میں گزر گیا کہ افطار میں کیا ہوگا, سحر میں کیا ہوگا. اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو اور تقوی کی طاقت پیدا ہو. کیا ماہ رمضان کے بعد ہمارے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے؟ ہم متقی بن جاتے ہیں کہ اب گناہ نہیں, جھوٹ بول رہے تھے اب جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر رمضان سے پہلے غیبتیں کر رہے تھے تو رمضان کے بعد غیبت نہیں کریں گے. کیا ایسا ہمارے کردار میں تبدیلی آتی ہے؟ نہیں آتی. رسول یہی کہہ گئے تھے دین فقط زبان تک ہوگا. حج پہ کثرت, لاکھوں کا مجمع حج پہ جا رہا ہے, کتنے حاجی ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں, کتنے زائرین زیارت پہ جا رہے ہیں, مگر کردار نہیں بدل رہا. دین فقط زبان تک ہے. حج پہ گئے, تلبی پڑھے, لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے, سفید احرام پہن کے جا رہے ہیں. کبھی سوچا کہ جس سفید لباس میں خدا نے بلایا ہے اپنے گھر کے سامنے, میدان قیامت میں یہی سفید کفن پہن کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے؟ تو اب جو پلٹ کے آئے ہیں تو اب زندگی بدل جانی چاہیے. نہیں, دین فقط زبان کی حد تک رہ جائے گا. اور جب دین زبان کی حد تک رہ جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان خدا کے سوا سب سے ڈرتا ہے. اپنے دل سے سوال کیجیے گا, میں اپنے دل سے کروں. آج ہم دنیا میں جتنے کام کرتے ہیں ذرا دنیا کے طریقوں سے ہٹ کے کیجیے. ارے دنیا کیا کہے گی, لوگ مذاق اڑائیں گے. کوئی کہہ دے بچی کی شادی کر رہے ہیں, کوئی حرام کام نہ کیجیے, کوئی ایسی رسمیں نہ کیجیے جو آل محمد کے گھرانے میں, جو رسمیں نہیں ہوئی آل محمد کے گھرانے میں, تو فقط نکاح ہوا ہے, نکاح کا ولیمہ ہوا ہے. یہ نکاح اور ولیمہ کے علاوہ جو کچھ ہمارے گھر کی شادیوں میں شامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ محمد و آل محمد کے گھرانے میں تو نہیں ہوا. اگر ہم سے کوئی کہہ دے چھوڑیے اس کو, جان بھی بچے گی, پیسہ بھی بچے گا, آل محمد بھی راضی ہوں گے, تو ان کی تو ہم اور آپ کیا کہیں, میں اور آپ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, ان کے پاس تھا ہی نہیں کرنے کے لیے. جو جس کی جب دین ذات میں داخل نہ ہو تو انسان خدا کے سوا سب سے ڈرتا ہے. اور محمد و آل محمد نے سکھایا سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرو. آج کیا حالت ہو گئی ہماری, پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں, ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے, مومن گھر سے باہر نکلتا ہے, ایام عزا شروع ہوئے ہیں, سب کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں. خدا خیر سے گزرے, خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, دشمن اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے. میں ہر سال کی طرح ایک چیز آپ کو پھر اس سال بھی یاد دلا دوں, آج پہلی محرم ہے, ہر مہینے کی پہلی کو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. آج سال کا بھی پہلا دن ہے, آج مہینے کا بھی پہلا دن ہے. کچھ لوگ تو الحمدللہ پڑھ کے آئے ہوں گے, اور جو پڑھ کے نہیں آئے تو مغرب سے پہلے پہلے پڑھیے گا. مفاتل جنا کھولیے, دو رکعت نماز ہے پہلی کی. پہلی رکعت میں ایک دفعہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ کا سورہ 30 مرتبہ. دوسری رکعت میں ایک دفعہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ قدر ان نزلنا کا سورہ. یہ پڑھ کے اور آپ کے پاس جو بقدر حیثیت ہے آپ صدقہ دے دیجئے. اور ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے جو مفاتل جنا میں لکھی ہوئی ہے. آپ جب مفاتل جنا کھولیں گے تو ماہ اول ماہ کے جو اعمال لکھے ہیں بہت مختصر سے, چھوٹی سی دعا ہے, جو یہ دو رکعت نماز پڑھ کے صدقہ دے دے. روایت معصوم کیا ہے, جیسے اس نے اپنی سلامتی اللہ سے خرید لی. اللہ اکبر, جیسے اللہ سے سلامتی خرید لی. آج جا کے جب دو رکعت نماز ادا کیجئے گا نا, تو فقط اپنے گھر والوں کے لیے نہیں سلامتی مانگیے گا, جب آپ دو رکعت نماز پڑھ کے صدقہ ڈالیے گا تو خدا سے نیت کی, اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں, جہاں جہاں مولا کے عزادار ہیں, جہاں جہاں مولا کے زائرین ہیں, خدایا ان سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی سلامتی ہو. خدایا جہاں جہاں ہمارے قوم کے لوگ ہیں, ہم یہ مسلمان ہیں, خدایا ہمارے اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت ہو. آپ نے دیکھا بے گناہ ہمارے فوجیوں کو مار ڈالا گیا, شہید کر ڈالا گیا. تو آج جب یہ نماز پڑھیے گا تو سب کی نیت کر کے صدقہ ڈالیے گا, کیونکہ اللہ بھلے آپ نے وہ چند روپے ڈالے مگر اللہ عمل قلیل پر اجر کثیر دیتا ہے. تو آج کے دن اس عبادت کو نہ بھولیے گا, کہ جس کے لیے معصوم کہتے ہیں جس نے یہ پہلی کو یہ نماز پڑھ لی اس نے اللہ سے سلامتی خرید لی. اور دوسرا عمل جو میں نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور مجتہدین اور علماء کا بتایا ہوا مجرب ترین عمل, کہ دشمن کو دفاع کرنے کے لیے آج دشمنان اسلام کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں, عزاداری امام کی طرف لگی ہوئی ہیں. مولا علی کے چار نام, کیا علی کا مقام و مرتبہ اور کیا مولا کے ناموں کا اعجاز ہے یہ, جو یہ ذکر چار ناموں کا کرے, ایک تسبیح پڑھے, کیا یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی, جو یہ ایک تسبیح پڑھے. علماء مراجعین کہتے ہیں, آیت اللہ کشمیری بیان کیا کرتے تھے اور آج کے دور کے علماء بھی کہتے ہیں, مجرب ترین ہے دشمن کو دفاع کرنے کے لیے. آپ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیجئے اس ذکر کی, یا قاہر العدوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اور یہ ایک تسبیح پڑھ کے تمام لوگوں کی حفظ و امان و سلامتی کے لیے آپ دعا کیجئے کہ خدایا سب سے دشمنوں کو دور کر دے, دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے, دشمنان اسلام کو خدا نیست و نابود کر دے. آپ دیکھیے اس کا اعجاز. تو یہ ذکر محمد و آل محمد ہے جو ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے دنیا میں اور آخرت کی بلاؤں سے بھی بچاتا ہے. اور خدا یہ منظر پیش کر رہا ہے سورہ واقعہ میں کہ خدا اس دن کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا، کچھ لوگوں کو پست کر دے گا. اور خدا نے چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت آپ کے سامنے بیان کروں، اپنے بیان کو مکمل کروں. پروردگار عالم سورہ واقعہ کی چوتھی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین کو اس طرح زلزلہ ہوگا، اس طرح زمین ہلائی جائے گی جو ہلانے کا حق ہے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جبال پہاڑوں کو، پہاڑوں کو اس طرح ہلایا جائے، زمین کو جب قیامت بپا ہوگی نا تو زمین پہ شدید زلزلہ ہوگا، اور اس طرح ایسا زلزلہ ہوگا، سورہ واقعہ میں اللہ کہہ رہا ہے ویسا بست الجبال بسن، پہاڑ اس طرح ٹوٹیں گے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کتنا شدید زلزلہ ہوگا. فکانت ہبا منبسن، چھٹی آیت، اور ایسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، غبار کی شکل میں بکھر جائیں گے. یہ خدا قیامت کا منظر کیوں بیان کر رہا ہے؟ اگر انسان کا عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے پھر وہ ایمان پہ ثابت قدم رہتا ہے. اور تاریخ میں ہے ایک مرتبہ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب دار الاخرہ جس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کی ہے، جب اس آیت کی تفسیر شہید عالم بیان کر رہے تھے تو انہوں نے ایک روایت پڑھی جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہی ہوں. جناب رسالت مآب کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا عمر بن معاد یکرب. یہ عمر بن معاد آیا، ابھی اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور یہ اتنا بڑا بہادر شجاع پہلوان تھا کہ تاریخ کہتی ہے اس کی تلوار اتنی بھاری تھی کہ اس کے سوا کوئی اس تلوار کو اٹھا نہیں سکتا تھا. تو آپ سوچیے وہ تلوار اٹھانے والا پہلوان کتنا بڑا مضبوط اور بہادر ہوگا، کتنا قوی ہیکل ہوگا. عمر بن معاد، یہ جناب رسالت مآب کے پاس آیا. جناب رسالت مآب نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، تم نے قیامت کے زلزلے کے لیے کچھ تیار کر لیا ہے؟ کچھ حفاظتی تدبیر اختیار کر لی ہے؟ جب خدا زمین کو اس طرح ہلائے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جب رسول نے جملہ کہا نا تو وہ عمر ابن معاد کہتا ہے کہ کیا وہ زلزلہ مجھ جیسے قوی ہیکل کو بھی ہلا دے گا؟ رسول نے کہا، اس طرح ہلا دے گا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فکانت ہبا منبسا، کہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تیری حیثیت کیا ہے؟ اتنا سن کر یہ جملہ، یہ آیتیں اس کے قلب پہ اتنا اثر کرتی ہیں. کہا، اللہ کے رسول، پھر میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کروں؟ کہا، اللہ پر ایمان لیا اور پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میدان قیامت کے منظر کو سن کے وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے کہ جانا تو ہے نا خدا کی بارگاہ میں، قیامت تو بپا ہوگی، جو مر چکے انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور خدا کے سامنے میدان عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ میدان قیامت کے منظر کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم یہ سوچیں کہ جانا تو ہمیں اسی منزل پر ہے نا، اور جب میدان قیامت بپا ہوگی تو اس قدر وحشت ہوگی تو اب کیا کریں کہ ہم کو اس وقت وحشت محسوس نہ ہو. کہ یعنی آپ وحشت کیوں؟ کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا تو جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ اپنے کفن میں بڑی خوبصورت شکل و صورت، نورانی شکل و صورت سے آئیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ قبر سے انسانی شکل میں بھی نہیں آئیں گے، جانوروں کی شکل میں نکلیں گے. تو جب اولین سے آخرین کی امت کا مجمع کوئی انسانی شکل میں نہیں ہے، کوئی عذاب کی حالت میں جو قبر سے اٹھ رہا ہے، تو خوف و وحشت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ جن کے دامن سے خدا نے ہمیں وابستہ کر دیا، وہ ہر مشکل کا حل بتا کے گئے. ایک پوچھنے والے نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، کتاب ہے منازل الآخرہ، شیخ عباس قمی کی کتاب جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. چھٹے امام سے جب سوال کیا گیا، فرزند رسول، جب قیامت کا یہ ہولناک منظر ہوگا ہم بھی تو اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا، مولا اس وقت یہ وحشت سے ہم کیسے بچیں؟ مولا نے کچھ اعمال بتائے، ایک فہرست ہے، میں اس میں سے فقط چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. خدا اسے میرے حافظے میں بھی رکھے اور میرے عمل میں لے آئے، اور خدا آپ کے عمل میں بھی لے آئے. مولا کہتے ہیں، ہاں زندگی کی کچھ نیکیاں، کچھ نیک اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں انجام دو گے تو میدان قیامت میں جب حشر بپا ہوگا تمہارا دل وحشت زدہ نہیں ہوگا، تم بہت مطمئن ہوگے. کہا، مولا کیا کرنا ہے؟ جو مولا نے بہت سارے اعمال، چند سنیے. پہلی چیز، جو رمضان کی پہلی شب میں دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا اور خوش و خرم اٹھایا جائے گا، اور یہ وحشت اور ہال سے وہ مغلوب نہیں ہوگا، دل اس کا پریشان نہیں ہوگا. کون؟ جو رمضان کی پہلی شب میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے. ظاہر ہے تمام زندگی جوشن کبیر میں کیا ہے، 100 دفعہ اللہ کو یہی تو کہہ کے دعا کرتے ہیں نا، خلصنا من النار یا رب، اللہ اس عذاب جہنم سے بچا لے. تو جو اپنی زندگی میں ہر ماہ رمضان کی پہلی شب کو یہ دعا پڑھتا رہا، تو پروردگار عالم جب اسے قبر سے اٹھائے گا تو چہرہ نورانی ہوگا اور اس خوف اور وحشت سے وہ پریشان نہیں ہوگا. دوسرا عمل، چھوٹے امام کہتے ہیں جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے، اس کی مدد کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ نے مومن کو کر کے مومن کو خوش کیا ہو، یا اسے سردی گرمی کا لباس مہیا کر دے. جب موسم بدلتا ہے نا، 6 جوڑے ہم اپنے بناتے ہیں، 1 جوڑے کسی غریب کے لیے بنا لیں. آپ 900 روپے کا لون کا جوڑا خرید، کسی غریب کو آپ 550 روپے والا ہی دے دیجئے. کیوں دے دیں؟ ہم کسی فلاں کو نا اپنے اوپر نہ خرچ کر لینی. اگر حول قیامت سے بچنا ہے، اگر خدا کو اور محمد و آل محمد کو راضی کرنا ہے، تو چھوٹے امام کہتے ہیں جو مومن کی حاجت روائی کرے اور جو کسی مومن کو گرمی اور سردی کا لباس پہنا دے، تو جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو خدا اسے بہشت کا لباس پہنائے گا اور فرشتے اس کے استقبال کو آئیں گے. اور جب وہ قبر سے اٹھے گا، خوش و خرم اٹھے گا. وہ کیوں نہ خوش ہو کہ اللہ جس کو قبر سے بلانے کے لیے ملائکہ کو بھیج دے. تو کہا اگر زندگی میں یہ نیک عمل کرو گے تو تمہیں قیامت کے میدان سے ہول اور وحشت نہیں ہوگی. تیسرا عمل، اگر کوئی اپنی نافلہ نمازوں میں 17 رکعت نمازی پڑھنا سب کے لیے بڑی بوجھ ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں تذکرہ کروں گی میں اول وقت نماز کا بھی، کہ ہم دنیا کے سب کام کرتے ہیں، جو کام سب سے آخر میں کرتے ہیں وہ نمازیں. ابھی قضا تھوڑی ہو رہی ہے، پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، خدا بلائے ابھی آ جائیں گے، ابھی مصلے پہ آ جائیں گے، اور دنیا پکارے تو ہم ایک فون کی بیل بجی تو دوڑ کے اٹھائیں گے. سوچیے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، حسین کے صدقے میں ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس حسین کے فرش پہ آئے کہ جس حسین نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے گھرانے کو قربان کر دیا. ہم اگر حسینی ہیں تو ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ تیسرا عمل یہ کہ اگر کوئی اپنی نافلہ نمازوں میں، جو مومن کی نشانی ہے، اگر کوئی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر کی تلاوت کرتا ہے، تو جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان قیامت میں آئے گا، تو خوش و خرم ہوگا، اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، اسے ملائکہ بشارت دیتے ہوں گے کہ تم نجات یافتہ ہو. چوتھی چیز، اور میں مصائب کی منزل پہ آ جاؤں، چوتھی چیز، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفید ریش بزرگ کا احترام کرے، کیا مطلب؟ جو حدیث کا جملہ ہے وہ یہ کہ جس کی سفید داڑھی ہو، جو ایسے بزرگ کا احترام کرے، تو جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس پر حول قیامت کا خوف نہ ہوگا. سفید ریش بزرگ کا مطلب کیا؟ بزرگوں کا جو احترام کرے گا. اب وہ ساس اور سسر کی شکل میں بزرگ ہوں، یا ماں اور باپ کی شکل میں بزرگ ہوں، یا پڑوسی میں کوئی بزرگ، کہیں بھی کوئی بزرگ ہو. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کون بزرگوں کی عزت کرتا ہے؟ اگر کسی کے 10 بچے ہیں، 10 بچوں کو پال دیا ایک ماں باپ نے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو اب 10 بچے فیصلہ کریں، تم رکھو ماں کو، ہم رکھیں گے، باپ کو ہم کیوں رکھیں؟ انشاءاللہ سورہ واقعہ میں آگے تذکرہ آئے گا کہ شیعوں کو تو سابقین میں سے ہونا چاہیے، میں بیان کروں گی انشاءاللہ اندالی مجالس میں. تو آپ سوچیے، بزرگوں کا احترام معاشرے میں نہیں رہا. اور چھٹے امام فرزند رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بزرگ کا احترام، وہ عورت جس کے سر کے بال سفید ہو یا مرد کی سفید داڑھی ہو، جتنی بزرگ ہو گئے ہو، جو کسی بزرگ کا احترام کرے گا جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، تو پروردگار عالم اس کو خوش و خرم رکھے گا، دل مطمئن ہوگا. کیوں؟ ملائکہ خوشخبری دے رہے ہوں گے تم نجات یافتہ ہو. سوچئے اس عمل کو کرنے میں کیا لگتا ہے ہمارا، مگر آل محمد سب بتا گئے، ہم عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. تو جس میدان قیامت کا تذکرہ خدا سورہ واقعہ میں کر رہا ہے، آقا مولا حسین ابن علی اپنی وصیت میں قیامت کا تذکرہ کر کے گئے ہیں. میں ہر سال جب خدا نے مجھے اس ممبر پہ مولا حسین کی نوکری کرنے کا، مولا کی خدمت کرنے کا موقع دیا، میں ایک کتاب کا حوالہ گزشتہ 3-4 سال سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا. اتنی خوبصورت کتاب. مولا جب مدینے سے چلے، جب سے لے کے جب مولا سفر میں رہے، کربلا پہنچے، جو واقعات کربلا ہوئے، مولا نے اپنی آخری سانس تک جو گفتگو کی ہے اس کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے، جب مولا نے اپنا وصیت نامہ لکھا تو مولا حسین نے لکھا، یہ حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کیا یہ وصیت نامہ. اور وصیت نامے کی ابتدا مولا نے کیسے کی تھی؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے جو عالمین کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حسین ابن علی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، میں حسین ابن علی گواہی دیتا ہوں. سنیے مولا کی وصیت کا جملہ سنیے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں, جسے ہم بے خبر ہیں. مولا نے اللہ کا اقرار کیا, توحید کا اقرار کیا, نبوت کا اقرار کیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں, رسول ہیں, اور میں حسین ابن علی گواہی دیتا ہوں جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, قیامت حق ہے, جب اللہ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان قیامت میں اکٹھا کرے گا. جس قیامت کا تذکرہ ہم اپنی زندگیوں میں کرنا پسند نہیں کرتے, یہ کیا موت کا تذکرہ شروع کر دیا, یہ کیا موت کی مجلس کا کیسٹ لگا دیا, یہ کیا ہر وقت موت موت, ابھی تو زندگی ہے, زندگی انجوائے کرنے دو. سنیے, جس کے نام سے ہم منسوب ہیں, حسین ابن علی کو موت کتنی عزیز تھی, اور قیامت کا منظر, مولا اس قیامت کا اقرار اپنے وصیت نامے میں کر کے جا رہے ہیں. اور جب مولا نے عقیدہ توحید, نبوت اور عقیدہ قیامت کا تذکرہ کر دیا, تو پھر لکھا میں جا رہا ہوں نہ تو ظلم و فساد کرنے کے لیے, نہ میں کسی پہ قبضہ کرنے کے لیے اقتدار پہ, میں جا رہا ہوں فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے, امر بالمعروف کرنے کے لیے, نہیں عن المنکر کرنے کے لیے, تاکہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کی پیروی کر سکوں. یہ میرے مولا کا وصیت نامہ ہے جسے مولا نے قیامت کا تذکرہ کیا. مولا کیوں وصیت نامہ لکھ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب حاکم شام کی موت ہو گئی تو یزید ملعون نے حاکم مدینہ کو پیغام بھجوایا کہ جلد سے جلد حسین سے بیعت لو, اور اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. جب حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے میرے مولا کو بیعت کے لیے بلایا, سنیے مولا کے جملے, واقعی سننے والے ہیں. ہم اخبارات پڑھتے ہیں, ٹی وی کے چینلز پہ کیا کیا سنتے ہیں, لوگوں کی زبانی کیا کیا سنتے ہیں, اس میں غیبتیں بھی ہیں. سنیے ہمارے مولا ہمیں کیا سکھا گئے, کیا بتا گئے. میرے مولا کو جب بلایا ہے حاکم مدینہ نے, تو مولا نے جا کے ببانگے دوہل کہا. سنیے میرے مولا کے جملے, مولا کہتے ہیں ہم خاندان نبوت اور مادن رسالت ہیں, ہمارے گھروں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ نے ہمارے گھرانے سے اسلام کو شروع کیا اور ہمارا ہی گھرانہ آخر تک اسلام کے ساتھ رہے گا. تم جس یزید کی بیعت کا سوال کرتے ہو, وہ یزید شرابی ہے, فاسق و فاجر ہے, بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے, احکام الہی کو پامال کرتا ہے, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا, نہیں, سنیے مولا کا جملہ, مجھ جیسا اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی جو بھی حسینی سوچ رکھتا ہوگا وہ خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا. جس جس کی سوچ پہ حسین کا اثر ہوگا, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. مولا حسین نے سکھایا اپنی زندگی کو, ہم دنیا کے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں, بنائیے حسین ابن علی کو آئیڈیل. اگر آج حسین آئیڈیل بن جائے تو کوئی ہمارے ملک کی خود مختاری کو چیلنج نہیں کر سکتا. حسین سکھا گئے کہ ہم وہ ہیں, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. ہر زمانے میں جو حسینی سوچ رکھتا ہوگا وہ زمانے کے یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. یہ میرے مولا کا جملہ تھا. اور جب مولا یہ خطاب کر رہے تھے نا, تو مولا حسین کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی. جب مولا گئے تھے نا حاکم مدینہ کے دربار میں, تو بنی ہاشم کے 30 جوان بھی ساتھ ساتھ تھے. جیسے ہی میرے مولا نے جملہ کہا نا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, میرے مولا کی آواز بلند ہوئی. سب سے پہلے جو داخل ہوئے ہیں وہ ابو الفضل العباس علمدار, اور اس شان سے داخل ہوئے کہ تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہیں. مولا کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی؟ آقا آپ کی آواز بلند ہوئی, کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی؟ مولا حسین نے عباس علمدار کے بازو پہ ہاتھ رکھا, نہیں عباس ابھی جنگ کا مقام نہیں ہے, شیر کو جلال آ گیا تھا, بھائی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. میرا دل چاہتا ہے میں آقا ابو الفضل عباس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ابھی تو آپ سلامت ہیں نا, کوئی حسین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, مولا کوئی گستاخی نہیں کر سکتا, مگر مولا جب آپ نہ ہوں گے اور حسین تنہا پکار رہے ہوں گے, حال میں ناصریت سننا, عباس کیا گزرے گی تم پہ اس وقت. عزدارو مولا بیت الشرف میں آئے, اور بیت الشرف میں آ کے جناب زینب سے کہا, زینب سامان سفر تیار کرو, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, اب حسین کوچ کرے گا. ادھر بہن سامان سفر تیار کرنے لگی, ادھر مولا حسین اپنے نانا کی قبر پہ گئے. نانا رسول اللہ کی قبر پہ گئے, قبر سے لپٹ کے رونے لگے, زار و قطار رونے لگے, اس لیے کہ مولا کو پتا ہے کہ اب واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. مولا زار و قطار روئے تھے, منانا آپ نے دیکھا آپ کی امت نے حسین کو گھر میں بھی رہنے نہ دیا, وطن میں رہنے نہ دیا, حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے روتے روتے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگی تو حسین نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول اللہ سامنے آئے ہیں. ایک مرتبہ نانا کو سامنے پایا تو آقا حسین کہتے ہیں نانا رسول اللہ اب حسین غریب الوطن ہو رہا ہے, نانا آپ کی قبر کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. ارے نانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پاس بلا لیں؟ جناب رسالت معاف کرتے, نہیں حسین اگر تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا تو اللہ کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ جاؤ میرے لال, تمہیں کربلا جانا ہے, تمہیں قربان ہونا ہے تاکہ اللہ کا دین بچ جائے. جناب حسین, مولا حسین اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے, مگر یہ رخصت اتنی قیامت کی ہے, مقاتل میں لکھا ہے دروازے تک جاتے تھے پھر دوڑتے ہوئے آتے تھے پھر قبر سے لپٹ جاتے تھے, اس لیے کہ مولا کو معلوم ہے اب آنا نصیب نہیں ہوگا. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو مولا حسین کے روزے پہ ہی تڑپتے, مولا پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو. عزادارو نانا سے رخصت ہوئے, بھائی کی قبر پہ آئے, امام حسن مشتبہ کی قبر سے رخصت ہوئے, مگر تاریخ کہتی ہے جب حسین نانا کی قبر پہ گئے تھے تو قدم جماتے ہوئے گئے تھے, جب بھائی کی قبر پہ گئے تو بڑے سکون سے گئے, مگر جب ماں کی قبر پہ آئے تو حسین دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی بچہ دوڑ کے ماں کی آغوش سے لپٹ جائے. اس طرح حسین دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پہ آئے اور آ کر کہتے ہیں اماں آپ کا بیٹا جا رہا ہے, اے ماں تیرے قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. حسین رو رہے تھے, ماں کو سلام پیش کر رہے تھے, قبر سے آواز آئی وعلیک السلام, یا غریب, اے میرے غریب مسافر تجھ پر ماں کا سلام. عزادارو میرا دل کہتا ہے زبان حال سے کہا ہوگا جناب فاطمہ زہرا نے, میرے لال تو تنہا نہیں جائے گا, تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. عزادارو اس وقت سے آج تک فاطمہ زہرا اپنے لال کے ساتھ ساتھ ہے, اس فرش ادا پر بھی ہے, اس لیے کہ جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے یہ ماں جنت چھوڑ کے آ جاتی ہے. عزادارو ماں کی قبر سے رخصت ہوئے حسین, اور جب ماں کی قبر سے رخصت ہو گئے نا اگلے دن 28 رجب ہے, اور جب قافلہ کوچ کرنے لگا, عزادارو حسین ابن علی کے لیے دو چیزیں بہت قیامت تھیں, دو چیزیں, ایک ماں کی قبر کو چھوڑ کے جانا اور دوسرا بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جانا. عزادارو سوچو وہ ماں باپ کیا کریں, ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ارے جس ماں باپ کا کوئی بیمار ہو ماں باپ کی توجہ تمام اولاد میں اس بیمار پہ زیادہ ہوتی ہے, تو جب باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی فاطمہ صغرا جیسی ہو بڑی قیامت تھی حسین کے لیے بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جانا. اب مولا نے جب کوچ کا حکم دیا تو ہر بی بی سے کہا جاؤ فاطمہ زہرا کو, خود فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہنا, سلام کرنا, مگر کوئی بات نہ کرنا, مولا کا حکم تھا. ہر بی بی اماری پر سوار ہونے سے پہلے فاطمہ صغرا کے حجرے میں جاتی ہے, بی بی کو خدا حافظ کرتی ہے اور بغیر کچھ کہے نکل جاتی ہے. فاطمہ صغرا دیکھ رہی ہے میرا بابا جا رہا ہے, سکینہ بھی ساتھ ہے, علی اصغر بھی ساتھ ہے, بھیا علی اکبر بھی ساتھ ہے, میرا چچا بھی, میرا تو پورا گھرانہ جا رہا ہے, میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا؟ جب ہر بی بی جانے لگی خدا حافظ کہہ کے, اور جب فاطمہ صغرا کے حجرے میں جناب زینب داخل ہوئی, جیسے ہی جناب زینب داخل ہوئی نا, اب جناب فاطمہ صغرا نے سوچا اگر پھوپھی سفارش کر دے تو میرا بابا ضرور لے جائے گا. بس ایک مرتبہ پھوپھی زینب کا بازو پکڑا, پھوپھی بابا سے سفارش کر دیجئے میرا بابا مجھے بھی ساتھ لے چلے, میں اپنے بابا کے بغیر جینا پاؤں گی, میں جینا پاؤں گی. عزاداروں جیسے ہی کہا نا جناب زینب تسلی دینے لگی, نہ گھبراؤ ہم سفر پہ جا رہے ہیں نا بیٹا, جلد پلٹ آئیں گے,
عزادارو سنو گے فاطمہ صغرا کا جواب؟ جیسے زینب نے کہا نا بیٹا سفر پہ جا رہے ہیں ہم جلد پلٹ آئیں گے، فاطمہ صغرا کہتی بابا بھوپی اماں سب آئیں گے، میرا بابا نہیں آئے گا، میرا بابا نہیں آئے گا. جناب زینب کہتی ہے صغرا تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں میں بخار کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکی، میں سہنے خانہ میں آئی تو میں نے دیکھا کسی بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے، ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم حسین. پھوپھی اماں میں سمجھ گئی یہ دادی فاطمہ زہرا کی آواز ہے، سب آئیں گے بابا نہیں آئیں گے، پھوپھی اماں بابا کے پاس لے چلیے. جناب زینب نے بازو تھاما فاطمہ صغرا کا، لے کے حسین کے حجرے میں آئی. جیسے خدمت امام میں آئی اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا، زینب سفارش نہ کرنا، میری بہن تمہیں تو پتا ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بابا علی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں گھنٹوں ٹہلایا کرتے تھے، جب تم کہتی تھی بابا پیروں میں درد ہو گیا تو میرا بابا کہتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، بابا کہتے تھے زینب چلنے کی پریکٹس کر لے، جب کربلا سے کوفہ اور شام جائے گی عباس ساتھ نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، تو زینب تمہیں تو پتا ہے کن منزلوں کو سر کرنا ہے. زینب میں سب کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ماں فاطمہ زہرا کی نہیں، میری بیٹی کی شکل میری ماں سے ملتی ہے، میری بیٹی فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں سے ملتی ہے، میں سب کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں مگر شبیہ فاطمہ کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے.